من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه رتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات عزیزان محترم قرآن اور انسان کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلے گفتگو تقریباً اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گیا. یہ آٹھواں سلسلے گفتگو ہے. ہم نے انسانوں کو کرامت عطا کی. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی. دیکھو انسان ایک مخلوق ہے, جانور ایک مخلوق ہے, فرشتہ ایک مخلوق ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جانور فقط خواہش ہے, خواہش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرشتہ فقط عقل ہے, عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان وہ ہے جس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے. جانور فقط نفس ہی نفس, خواہش ہی خواہش. فرشتہ فقط روح ہی روح, عقل ہی عقل. انسان جس میں خواہش بھی ہے اور عقل بھی ہے. تو جب خواہش اور عقل دونوں ہیں تو اگر خواہش بڑھ جائے عقل دب جائے تو وہ انسان کم ہے جانور زیادہ. انسان کم ہے جانور زیادہ. اور اگر عقل بڑھ جائے, عقل بڑھ جائے اور خواہش دب جائے تو فرشتہ زیادہ ہے انسان کم ہے. اگر یہ منزل فکر تم پر واضح ہو گئی ہو تو جہاں عقل اور جذبات میں کشمکش ہو, جہاں خواہش اور عقل ٹکرا جائے, ہدایت وہی ہوتی ہے. موضوع تلخیص پر رہا ہے. اب یہ جو سات دن تم سنتے رہو نا تو اب تلخیص کی منزل آ گئی اور تلخیص کے مرحلوں میں تمہیں میں لے کے آ گیا ہوں تو ذرا آہستہ آہستہ سلسلہ فکر بڑھ جائے. جانور کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. جانور کی ہدایت اس کی فطرت میں رکھ دی. بھائی دیکھو خدا کی قسم ایک بات سنو, جانور مثلا مرغی کا انڈا تم نے مرغی کے نیچے رکھ دیا, بچہ نکلا اور نکلتے ہی اپنے دانے کی تلاش میں چلا گیا. مچھلی کا بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس نے تیرنا شروع کر دیا. تیرنا اس نے کسی سوئمنگ پول میں نہیں سیکھا. سمجھ رہے ہو نا؟ تیرنا اس نے کسی سوئمنگ پول میں نہیں سیکھا. تو جانور کے بچے اتنے مضبوط, توجہ رہے, جانور کے بچے اتنے مضبوط کہ پیدا ہوتے ہی اپنی روزی کی تلاش میں چلے جائیں، اور انسان کا بچہ اتنا کمزور کہ اگر اسے چونٹی کاٹ لے تو ہٹا نہ سکے اسے. جانوروں کے بچے مضبوط، انسان کا بچہ کمزور، تو مالک یہ جو اشرف المخلوق ہے اسے تو نے کمزور کیسے بنا دیا؟ کبھی کمزور اس لیے بنایا کہ مامتا کو رحم آ جائے ماں رک جائے، اور ماں کے سبب باپ رک جائے، ماں باپ کے ملنے سے خاندان بنے، اور خاندانوں کے ملنے سے معاشرہ بن جائے. تو کمزور اس لیے بنایا کہ معاشرہ مضبوط ہو جائے. کمزور کمزور اس لیے بنایا انسان کے بچے کو کہ معاشرہ مضبوط ہو جائے. تو اب معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہدایت آئے، اور اب قرآن مجید نے آواز دی، جیسا کہ میں پہلے دن کی تقریر سے تمہیں بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اپنے راستے کی ہدایت ہم نے خود کی ہے، چاہے اس کو قبول کرو چاہے انکار کر دو. دیکھا بھائی، آج تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ کوئی پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر، یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہو قبول کرو چاہو انکار کر دو. بھائی پہلے دن ٹھیک گفتگو کر ذہن میں محفوظ ہو، تو میں ایک جملہ کہوں گا اور یہیں سے آگے چلا جاؤں گا کہ بھائی ہم یہ سنتے آئے تھے کہ پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر، اور اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کر دی، چاہے اسے قبول کرو چاہے اسے رد کر دو. تو اگر تمہیں یاد ہو تو آج سے 5 سال قبل میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پتا نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو محاورہ ہے خدا جھوٹ نہ بولوائے. کیا خیال ہے خدا جھوٹ بولواتا ہے؟ یہ کہاں سے آئے، یہ محاورے کہاں سے آئے، تمہاری زبان میں کہاں سے آئے؟ کہتے بھائی خدا جھوٹ نہ بولوائے، خدا کبھی جھوٹ نہیں بولواتا، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. بھائی جوڑے اگر آسمان پہ بنتے تو زمینوں پہ طلاق نہ ہوتی. اگر جوڑے آسمان پہ بنتے، جوڑے اگر آسمان میں بنتے تو زمین پر طلاق نہ ہوتی. بس ایک جوڑا تھا جو آسمان میں بنا تھا. ایک جوڑا جو آسمانوں میں بنا. حبیب میں نے تیری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا. مالک تو نے کیوں پڑھ دیا؟ تو نے کیوں پڑھ دیا؟ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ، عیسیٰ سے پڑھوا دیتا، موسیٰ سے پڑھوا دیتا، تو نے کیوں پڑھا؟ کبھی بات یہ ہے کہ میرے حبیب کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا، اب اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھاؤں گا. مرحلہ فکر ہے نا، مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، خدا جھوٹ نہ بلوائے پتا اذن الہی کے بغیر ہلتا نہیں ہے. بھائی توجہ رہے، اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی اللہ کی مرضی تھی، قرآن کہہ رہا ہے اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کر دی، چاہے قبول کرو چاہے رد کر دو، مرضی تمہاری ہے، اللہ کی مرضی نہیں. سمجھے اس بات کو؟ اچھا بھائی تو یہ جملہ آیا کہاں سے کہ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے؟ یہ جملہ کہاں سے آیا؟ سوچنے والی بات ہے. اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا حد نگاہ تک، ان نوجوانوں کو میں توجہ کر رہا ہوں، دیکھو عقیدے میں سیاست کیسے داخل ہوتی ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ عقیدے میں سیاست کہاں سے آ گئی بتلاؤں؟ جب بادشاہ نے ظلم کیا اور عوام میں اس کے خلاف ریئیکشن پیدا ہوا، کہنے لگے وہ بادشاہ کیا کرے، جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا. دیکھا تم نے، بادشاہوں کے دسترخوان پر پلنے والے ملاؤں نے یہ تھیوری دی. بادشاہوں کے دسترخوان پر پلے پلے والے ملاؤں نے یہ نظریہ دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. رکنا بھائی, یہ تو عجیب مرحلہ فکر ہے. بادشاہ نے ظلم کیا, کہا بھائی اس کی کیا خطا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بادشاہ نے کسی کو قتل کروا دیا, کہا بھائی اس کا کوئی قصور نہیں ہے, جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. بادشاہ نے کسی کی زمین غصب کر لی, کہا بھائی کوئی حرج نہیں ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب ہم نے کہا بھائی حسین کو شہید کر دیا, کہا بھائی کیا کرے, جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. دیکھو جواب ریڈی میڈ ہے, سمجھ رہے ہو نا, بہت بیدار مجمع سے بات کر رہا ہوں میں, جواب تیار ہے. ہم نے کہا بھائی حسین کو قتل کر کے اور سیدانیوں کو اسیر کر لیا, کہا جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے, جواب تیار ہے. ہم نے کہا دیار بدیار پھرایا, کہ بھائی ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. تو بات سے ہٹنا نہیں, جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجیں, ہم نے اپنا راستہ بتلا دیا, اب ہم زبردستی تمہارا سر نہیں جھکوائیں گے, ہم نے راستہ بتلا دیا. اما شاکرن, جی چاہے شکر گزار بن کر اسے قبول کرو, اما کفورا, جی چاہے کفر اختیار کرو اور ہمارے راستے چلے جاؤ. عجیب مرحلہ فکر ہے. پروردگار نے آواز دی سورہ دہن, اور اب آواز دی وہ ہدینہ نجدین, علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے, خیر کا بھی راستہ شر کا بھی راستہ. اور اس کے بعد آواز دی سورہ واللیل میں, ان علینا للہدیٰ وان لنا للآخرۃ والأولیٰ. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے, ہدایت کی ذمہ داری, ہدایت کا فریضہ ہمارا ہے. اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى, اور آخرت اور دنیا ہماری ملکیت ہے. سننا بھائی, کبھی ایسا بھی سنو, اب موضوع تمام ہونے والا ہے اور بہت زیادہ خستگی آج محسوس کر رہا ہوں میں, تو بڑے آرام سے سننا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھو اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا کچھ حق ہے اس دنیا پر کہ لے, اور کچھ فرض ہے کہ ادا کریں. یہی تو ہے, دیکھو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا میں عمرانیات کے فلسفے کو, اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے کچھ حق لے کے آیا ہے, اسے کھانے کے لیے ملے, اسے پینے کے لیے ملے, اسے سونے کے لیے ملے, اس کی ضروریات زندگی پوری ہو, اس کا حق ہے. اور کچھ فرض ہے کہ وہ جس قابل ہے وہ فرض انجام دے, ٹھیک ہے نا. تو حق لینا ہے, فرض ادا کرنا ہے. ساری دنیا میں جو جھگڑا ہے اور جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہر انسان اپنا حق مانگنے کو تیار ہے, فرض ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. دیکھ رہے ہو, دیکھو بہت مختصر, یعنی یہ کمال کی بات ہے. ہر انسان کا مزاج یہی ہے کہ حق مانگے گا, فرض ادا نہیں کرے گا. بھائی عجیب بات ہے کہ پروردگار نے ان دو آیتوں میں حق اور فرض کے فلسفے کو سمجھا دیا. ان علینا للہدیٰ, توجہ رکھنا, ان علینا للہدیٰ, ہمارا فرض ہے کہ ہم ہدایت کریں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ہمارا حق ہے کہ دنیا ہماری ملکیت ہو آخرت ہماری ملکیت ہو. پروردگار نے پہلے فرض بتلایا کہ میرا فرض کیا ہے, پھر حق بتلایا کہ میرا حق کیا ہے. اگر انسانیت فرض کو اولیت دے اور حق سے ذرا سا پیچھے ہٹ جائے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ یہ انسانیت, یہ سماج, یہ معاشرہ بھلائی کی طرف نہ چلا جائے. سنتے جاؤ کچھ دیا پھر لیا, کچھ دیا پھر لیا. اللہ نے تمہیں خلق کیا پھر سجدے مانگے, نبی نے تمہاری ہدایت کی پھر درود مانگا. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ والدین نے تمہیں پیدا کیا پھر تعظیم مانگی. تو وہ جو دے کے مانگے, بہت توجہ رہے, وہ جو دے کے مانگے وہ خدا کی سیرت پہ چل رہا ہے, اور وہ جو بغیر دیے مانگے وہ ابلیس کی سیرت پہ چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت بہت دور یہ فلسفہ جا رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آسانی سے اس مرحلے سے گزر جاؤں میں. اچھا بھائی, تو اگر یہاں تک آ گئے ہو, ان علینا للہدیٰ و ان لنا للآخرتہ والاولیٰ, ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. تم سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی کہتا کہ ہدایت میں کروں گا, ٹھیک, کبھی آیا تمہارے پاس ہدایت کے لیے؟ نہیں, کبھی نہیں آیا نا, اور نہ آنے کا کوئی امکان ہے. بھائی کہتے ہیں اللہ کا گھر, میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی تشریف رکھتے ہیں اس کے اندر؟ اللہ میاں اللہ کا گھر اس میں تشریف رکھتے ہیں؟ بھائی ہے اس میں؟ کہا کہ بھائی اس وقت تو نہیں ہے. من کا کبھی ماضی میں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ ماضی میں بھی نہیں آیا. اچھا بھائی کوئی مستقبل میں امکان ہے کہ آئے گا؟ کہا مستقبل میں نہیں آئے گا. من کا اس کے اندر ہے کیا؟ کہنے لگے خالی ہے. تو خالی گھر ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا, خالی تابوت کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ تقریر بہت طویل نہیں ہے. آج بڑی مختصر گفتگو کروں گا, لیکن چاہ رہا ہوں کہ تم تک یہ میسج پہنچ جائے. اچھا بھائی, تو خود تو کبھی نہیں آیا, اس نے بھیجے, نبی بھیجے, رسول بھیجے, اولو العزم بھیجے, خاتم النبیین کو بھیجا. نبی ساری دنیا سے اس نے 124,000 انسان منتخب کیے. سب تو نبی نہیں ہے نا, سارے انسانوں میں سے کتنے نبی ہیں؟ 124,000. اچھا, ان 124,000 کو کیا اللہ نے رسول بنا دیا؟ نہیں بھائی, ان میں سے 313 منتخب کیے, 313 رسول. اچھا بھائی, سارے رسولوں کو اولو العزم بنایا؟ کہا نہیں بھائی, سارے رسولوں کو اولو العزم نہیں بنایا, پانچ کو بنایا, پانچ اولو العزم. اچھا بھائی, اب سارے انسانوں میں سے 124,000 نبی, سارے نبیوں میں سے 313 رسول, سارے رسولوں میں سے پانچ اولو العزم, اور کیا ان پانچوں کو خاتم النبیین بنا دیا؟ نہیں, ایک کو بنایا, ایک کو بنایا. اچھا بھائی, رسول, توجہ رکھنا, بلکہ اور اوپر سے چلو, نبی جو اللہ سے خبر لے, شریعت لے, علم لے, رسول جو بندوں تک پہنچائے. جب لے رہا ہے نبی ہے, جب دے رہا ہے رسول ہے. جب لے رہا ہے تو نبی ہے, جب دے رہا ہے تو رسول ہے. تو نبی وہ جو اللہ سے علم لے, رسول وہ جو بندوں کو علم دے, اولو العزم وہ, بھائی توجہ رکھنا, اولو العزم وہ جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی نئی شریعت کو رائج کرے. پانچ ہیں اولو العزم, پانچ ہیں. اور جانتے ہو تم کہ یہ پانچ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور پیغمبر اکرم. یہ پانچ اولو العزم ہیں. اچھا بھائی, تو جب ساری دنیا سے سارے انسانوں میں سے 124,000 نبی اٹھائے, 124,000 نبیوں میں سے 313 رسول اٹھائے, 313 رسولوں میں سے پانچ اولو العزم اٹھائے, اور پانچ اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین اسے اٹھایا, تو سارے انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے, نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے. رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو لازم جیسے ہیں, اولو لازم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم جیسے. تو جب اولو لازم رسول خاتم جیسے نہ ہو تو یہ عرب کا بدو خاتم جیسے کیسے ہو گیا؟ اب یہاں تو میں روکوں گا نہیں, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر سے مجھے آگے جانا ہے. اب جو بھی انکار رسالت کرے وہ تیار ہو جائے کہ جو انجام پہ سر نوح کا وہ انجام اس کا. بھائی عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کس طریقے سے عرض کروں کہ نوح کا بیٹا, نوح کا بیٹا بار بار کشتی بنانے کے بعد نوح نے کہا بیٹے کشتی میں آ جا, کشتی میں آ جا. اس نے کہا کہ نہیں بابا میں بچ جاؤں گا. ان کا لا سمجھ جاؤ, آج کے دن تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. کہنے لگا کہ صحابی الا جبل یاسمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا, پہاڑ پہ چلا جاؤں گا, توجہ رکھنا, میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا, یہ پہاڑ مجھے سیلاب سے بچا لے گا. انہوں نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں پہاڑ بچا لے گا. اب طوفان آیا, آخری مرتبہ نوح نے آواز دی کہ بیٹے آ جا, نجات یہاں ہے, نجات وہاں نہیں ہے. کہنے لگا کہ نہیں میں تو پہاڑ ہی کی طرف جاؤں گا. چلا بچے دیکھ رہا خدا کی قسم, میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا لیکن اب دو چار جملے اس واقعے کے سلسلے میں سنتے جاؤ. نوح نے کہا نجات کشتی میں, نجات پہاڑ پہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا. یا سیرمونی من الماء قرآن میں, یہ پانی سے یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. چلا, جب سیلاب چلا نا تو چلا نوح کا بیٹا پہاڑی کی طرف, پانی پیچھے پیچھے چلا. وہ دامن کوہ میں پہنچا, پانی اس کے پیچھے گیا. وہ ذرا سا ٹیلے پہ بلند ہوا, پانی اس کے پیچھے آیا. دیکھ رہے ہو نا پانی تو جا رہا ہے. وہ اور اوپر گیا, پانی اور اوپر گیا. اس نے پہاڑ کی چوٹی بجا کے بنا لی, پانی وہاں پہنچ گیا. پہلے ٹخنوں تک آیا, پھر گھٹنوں تک آیا, پھر سینے تک آیا, اور اس کے بعد گردن تک آ گیا پانی. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, پانی آ گیا پسرے نوح کی گردن تک. اب آخری مرتبہ نوح نے آواز دی, بیٹے نجات وہاں نہیں ہے, اب بھی وقت ہے کشتی میں آ جا. کہنے لگا کہ نہیں بابا مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. دیکھ رہا ہے کہ پانی گلے تک آ گیا اور اس کے باوجود وہ پہاڑ سے اترنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر کوئی جان بوجھ کر ہلاک ہونا چاہے تو نبی اولو العزم بھی اسے بچا نہیں سکتا. اگر کوئی جان بوجھ کر ہلاک ہونا چاہے تو اولو العزم رسول بھی اسے بچا نہیں سکتا. ایک مرتبہ پانی اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا اور نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا. اب میں اپنے سننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی چلا نوح کا بیٹا پانی پیچھے چلا, نوح کا بیٹا اٹھا پانی اور آگے بڑھا, نوح کا بیٹا اور اوپر گیا پانی اور گیا, یہاں تک کہ نوح کے بیٹے کو ڈبو دیا پانی نے. یعنی پہلے پہاڑ ڈوبا, پھر نوح کا بیٹا ڈوبا. بھائی پہاڑ کی خطا کیا تھی؟ تو پہاڑ کی خطا کل اتنی تھی کہ غلط انسان کو اٹھایا ہوا تھا. بھائی رکنا, خدا کی قسم رکنا, آج یہ بحث ہے کہ نوح کا بیٹا فرشتوں کے آمد و رفت ہے اس گھر میں, وحی الہی کا چلن ہے اس گھر میں, اولو العزم پہلا اولو العزم رسول ہے انسانیت کا اور اس کے گھر میں بیٹا کافر ہو گیا. توجہ رکھنا, یعنی آج تک مفسرین حیران ہیں, نبیوں کی سیرتیں لکھنے والے حیران ہیں کہ نبی کا بیٹا جس ماحول میں پروری پا رہا ہے وہ وحی الہی کا ماحول ہے اور نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا. تو بعد میں جانتے ہو مفسرین نے کیا لکھا کہ بات یہ ہے کہ نبی کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ بیٹے کی تربیت کر سکیں. تربیت دی ماں نے, چونکہ ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا. بھائی سن رہا, میں نے زحمت دی لیکن منزل فکر معین ہے اور آہستہ آہستہ اس منزل تک تمہیں لے جا رہا ہوں. چونکہ ماں کافرہ تھی इसलिए बेटा काफिर हो गया। यानी बाप की नबूवत असरअंदाज नहीं होती, माँ का कुफर तरबियत करने में असरअंदाज हो जाता है। भाई कुछ बात समझ में आई? अब मैं लफ्ज मुंतखब कर रहा हूं, लफ्ज नौजवानों के लिए। मैंने क्या कहा? माँ की तरबियत काम आ जाती है, बाप की नबूवत काम नहीं आती। माँ काफिरा थी इसलिए बेटा काफिर हो गया। इसीलिए परवरदिगार ने हर नबी की हर जौजा को साहिब औलाद नहीं किया। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो अब ये बहस है कि बच्चा जिस गोद में पले, भाई तवज्जो रहे, बच्चा जिस गोद में पले वो गोद बच्चे पे असरअंदाज हो जाती है। और खुदा मालूम तुम डेली पेपर्स देखते हो या नहीं देखते, लेकिन आजकल फिर आ रहा है कि भाई हुसैन इब्न अली का कमाल ये था कि मुस्तफा की गोद में पले। ये रोजनामों में आ रहा है। यानी हुसैन इब्न अली का अपना साथी कोई कमाल नहीं था, जो भी कमाल था वो ये था कि मुस्तफा की गोद में पले। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मैं ताईद करता हूं कि हुसैन का कमाल ये कि मुस्तफा की गोद में पले। तो हुसैन की सारी खूबियां इसलिए हैं कि मुस्तफा की गोद में परवरिश पाई। तो अब ये भी तो बताओ कि यजीद की खराबियां किस गोद का नतीजा है? ظاہر ہے سلسلہ فکر بہت طویل نہیں ہے، لیکن ابھی میں پھر واپس جاؤں گا تو اتنی بات طے ہو گئی کہ حسین کی خوبیاں، توجہ رہے، حسین کی خوبیاں نتیجہ ہیں رسول کی گود کا، بھئی یہی ہے نا؟ تو اب بتلاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ ہمارا سلام ہو اس گود پر جس نے حسین جیسا بچہ پال دیا۔ تو اب اس گود کے متعلق کیا فتویٰ ہے جس نے محمد جیسا بچہ پالا ہو؟ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، پھر واپس چلو، اس لیے کہ مرحلہ معین ہے اور اسی مرحلے پر گفتگو کو تمام ہو جانا ہے۔ میں نے زحمت دی اور آج تم میری خستگی دیکھ رہے ہو۔ آج گفتگو طویل نہیں ہے، لیکن یہ جملہ پہنچ جائے میرے سننے والوں تک کہ بھائی نبی رسول جیسے نہیں، رسول اولو العزم جیسے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اولو العزم خاتم جیسے نہیں۔ بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پہ عرض کروں، اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے۔ تو جب اولو العزم رسول محمد جیسے نہ ہو تو یہ ملا رسول جیسے ہوں گے؟ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، قرآن میں تو خود لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ لکھا تو ہے قرآن میں، دو مقامات پہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ بھائی یہی تو کہا میرے نبی نے کہ میں تم جیسا ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ یہ کہا ہے کہ میں تم جیسا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے۔ اور اگر کہا ہے تو پوری تاریخ میں ایک کو کہا ہے، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، انت منی وانا من۔ یا علی، یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، یا علی تیرا نفس میرا نفس، یا علی تیری روح میری روح۔ مثل کا مثل یا علی، یا علی تیری مثال میری مثال، کتنی مرتبہ ہے یا علی، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، مثل کا مثل یا علی، کتنی مرتبہ ہوا؟ چھ دفعہ ہوا نا. اچھا بھائی، میں جو علماء ہے نا ان کا بہت دوست رکھتا ہوں، ملا اور چیز ہے، علماء اور چیز ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا کتنے اچھے ہیں یہ علماء کہ رسول نے ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنا تھا تو آج تک وہ ٹخنے سے اوپر پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول نے زلفیں رکھی تھی، وہ زلفیں بھی رکھتے ہیں، ٹھیک. رسول نے لبیں ترشوائی تھی، لبیں ترشواتے ہیں. رسول کا کی ریش مبارک ایک قبضہ تھی، وہ رکھتے ہیں. خدا کی قسم یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے 1500 سال کے بعد بھی سنت رسول کو زندہ رکھا. رسول سرما لگاتے تھے، ملا سرما لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مسواک پیغمبر استعمال کرتے تھے، آج بھی علماء مسواک استعمال کرتے ہیں. تو سنت رسول کو محفوظ رکھا ہے نا. کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں. اب ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سنت رسول کی حفاظت کرنے والوں، میرے نبی نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا تو مولا مان کے نہ سہی، سنت رسول ہی مان کر 1 مرتبہ تو کہہ دو. مقام ختم نبوت سے علی تک آیا تو پھر واپس چلو مقام ختم نبوت کی طرف. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، اپنا پورا اذن دے کر تجھے دعوت دینے والا بنا دیا، و سراجاً منیرا اور تجھے روشنی دینے والا چراغ بنایا. تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. اب دیکھو میں نے کبھی کہا تھا اور اب اتفاق سے یہ بچہ بیٹھا ہے. بھائی یہ کس کا بچہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے گھر کا چراغ ہے. یہی تو ہے چراغ ہے. بھائی بیٹے کو چراغ کہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے بیٹے کو کہتے ہیں چراغ، چشم و چراغ، فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے. تو بیٹا چراغ، بھائی توجہ رہے، سراجاً منیرا، حبیب تو میرا چراغ. یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، حبیب تو میرا چراغ. بھائی بہت توجہ رکھنا، تقریر ختم ہو گئی، حبیب تو میرا چراغ. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. وہ ہے جس کا بیٹا ممکن ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا. تو کہنا کیا تھا؟ کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، محمد ہوتے. اگر اللہ کا کوئی بھی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، محمد ہوتے. نہ مانو میری بات، لیکن سورہ زخرف کی آیت تو مانو گے نا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. رسول کہہ دے کہ اگر اللہ کا کوئی بھی بیٹا ہوتا تو میرے علاوہ نہ ہوتا. بس عزیزو، اب میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے، یہ جملہ مکمل ہو جائے. کون ہے رسول اللہ؟ اللہ کا چراغ، ٹھیک. اچھا یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں؟ مکے میں. مکے میں پیدا ہوئے، صحیح فرما رہے ہیں. بھائی ان کی جنرل نالج اچھی ہونی چاہیے، مریض سنتے ہیں، جب مریض سنتے ہیں تو جنرل نالج تو اچھی ہوگی. میں پیغمبر اکرم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. اچھا بھائی مکے میں کس محلے میں پیدا ہوئے؟ محلے بنی ہاشم میں. اچھا بھائی محلے بنی ہاشم میں کس گھر میں پیدا ہوئے؟ اپنے باپ کے گھر میں. حضرت عبداللہ کا کوئی گھر مکے میں نہیں تھا. اچھا بھائی اپنے دادا کے گھر میں پیدا ہوئے؟ عبد المطلب کے نہیں، کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ وہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، نہیں. اچھا بھائی 64 گھروں میں کس گھر میں پیدا ہوئے؟ کہا محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. تقریر ختم ہو رہی ہے. محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں جو ساری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا اسے پیدا کرنے کے لیے مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. بس تقریر تمام ہوئی. آج گفتگو اس مرحلے پہ رک جائے گی. اچھا بھائی تو کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اب میں لفظ بدل دوں, خدا کا چراغ روشن ہوا ابو طالب کے گھر میں, احسان تو ہو گیا ابو طالب کا. مجھے معاف کر دینا, احسان تو ہو گیا ابو طالب کا کہ خدا کا چراغ جلا ہے ابو طالب کے گھر میں. مالک بدلہ کیسے دے گا؟ کہا بدلہ ایسے دوں گا کہ میرا چراغ جلے گا ابو طالب کے گھر میں اور ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں. ہر بیٹا, تقریر تمام ہو گئی, اپنے باپ کے گھر کا چراغ ہے. لیکن علی کو اللہ نے کتنے چراغ دیے؟ ان میں سے ایک چراغ ہے جس کا علم آئے گا. شہزادے تک بات پہنچ گئی نا؟ بہت مختصر. بچہ جب پیدا ہوا تھا, ابھی اسلامی سینٹر میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوا ابو الفضل عباس, اچھا بھائی اور اوپر چلو, اور اوپر عقیل سے امیر المومنین نے کہا کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان سے بہادر خاتون کا انتخاب کرو, لتلد لی غلاما فارسا, تاکہ اس کے بطن مطہر سے میرے لیے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. تم جانتے ہو بہادر بیٹا پیدا ہوا نا عباس, بہادری ملی تھی علی سے, لیکن جو اطاعت تھی عباس کی وہ تمہیں معلوم ہے؟ حسین نے کہا آؤ, آگے. حسین نے کہا جاؤ, چلے گئے. حسین نے کہا بیٹھو, بیٹھ گئے. حسین نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. یعنی جو طریقہ علی کا تھا رسول کے ساتھ, وہی طریقہ عباس کا تھا حسین کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ اطاعت کا مزاج کہاں سے آیا؟ دیکھو جو بہادر ہوگا وہ اطاعت نہیں کرے گا, جو اطاعت کرے گا وہ بہادر نہیں ہوگا. بس سمجھنے کی کوشش کرو, ایک جملہ اور سن جاؤ ذرا. اوپر علی بہت بڑے سخی تھے, ٹھیک, علی بہت بڑے بہادر تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے, شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے, اور ایک ہی وقت میں ایک ہی دل میں سختی اور نرمی دونوں جمع نہیں ہو سکتے, اور اگر جمع ہو جائیں تو اس کا نام ہے علی. اسی طریقے سے عباس کے لیے لکھا گیا کہ اطاعت کے لیے دل میں نرمی ضروری ہے, شجاعت کے لیے دل میں سختی ضروری ہے, سختی اور نرمی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, اور اگر جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عباس. بچہ پیدا ہوا کپڑے میں لپیٹ کے علی کی گود میں دیا گیا. علی نے پارچہ کھولا اور کھولنے کے بعد ننھے ننھے شانوں کو بوسا دیا. نام رکھا عباس, کنیت رکھی ابو القربہ, چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. بچہ پیدا ہوا, اس قابل ہوا کہ وہ زبان سے کچھ بول سکے. علی نے اپنی گود میں بٹھایا, جاؤ تاریخ کی کتابوں میں دیکھو, علی نے اپنی گود میں بٹھایا, بچہ اس قابل ہوا کہ بولنے لگا. اب علی کا بیٹا ہے, گود میں بیٹھا ہوا ہے, کہا عباس کہو واحد ایک. عباس نے کہا واحد. کہا عباس کہو اثنین دو. چپ ہو گئے. کہا بابا جس منہ سے ایک کہہ دیا سینے سے لگا لیا علی نے کہ کیا توحید والا بیٹا ملا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عباس اور بڑے ہوئے مٹی پر کھیل رہے تھے. اتنے میں حسین ابن علی کو پیاس لگی. قمبر سے کہا قمبر میرے لیے پانی لاؤ. بس بچے نے یہ سن لیا, اپنا ہاتھ صاف کیا مٹی سے اور کہنے لگا قمبر تم رکو پانی لے کے میں آؤں گا. عجیب ہے عباس کا کردار. بچہ گیا ایک بڑے ظرف میں پانی لیا, ظرف بڑا تھا, ہاتھوں میں تھم نہ سکا تو بچے نے اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا اور تاریخ نے دیکھا کہ پانی اچھل اچھل کے اس کے شانوں پہ گر رہا تھا لیکن لایا حسین ابن علی کے پاس. اب عباس جوان ہو گیا علی اکبر بھی جوان ہے, کچھ برسوں کا فرق ہے. دونوں ایک ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے. اچھا تمہیں معلوم ہے نا کہ علی اکبر درمیانے قد کے تھے, عباس لمبے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ عباس جھک کے چل رہے ہیں. دکاندار نے اپنی دکان چھوڑ دی, اٹھ کے آیا, کہا عباس کیا بات ہے, تم مریض ہو کیا, یہ جھک کے کیوں چل رہے ہو. کہا کہ نہیں میں مریض نہیں ہوں, میں تو جان بوجھ کے جھک کے چل رہا ہوں. کہا کچھ سبب ہے. کہا سبب یہ ہے کہ یہ جو شہزادہ ہے اس کا چہرہ رسول کے چہرے کے مشابہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے سے میرا چہرہ بلند ہو جائے. ایسا عباس عاشور کے دن آیا, مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے, دیکھو رخصت پڑھ کے آ رہا ہوں اور اسے دوہرا کے ذرا سا آگے چلا جاؤں گا, مولا مجھے اجازت ہے. کہا عباس تم تو میرے علمبردار ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں. پھر نظر یمینا و شمالا, عباس سے دائیں دیکھا, عباس سے بائیں دیکھا, کہا مولا اب وہ علم والے کہاں ہیں, اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں. کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا, اگر تمہیں اجازت دے دوں فتفرق عسکری تو میرا لشکر پراگندہ ہو جائے گا. عباس پلٹے, یہاں تک پڑھ کے آیا ہوں میں, ذرا سا آگے لے جاؤں گا. عباس پلٹے, اکڑوں بیٹھ گئے ایک خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اس خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. عباس کے کانوں تک یہ آواز گئی, کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا. بچی آئی تو ایک مرتبہ گود میں لے لیا, کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا کہ ہاں چچا بہت پیاسی ہوں. کہا جا مشکیزہ لے آ. بچی گئی مشیدہ لے کے آئی, رک جاؤ ابھی کچھ دقیقے تمہیں زحمت دینا چاہ رہا ہوں میں. بچی گئی مشیدہ لے کے آئی, کہا بیٹی تیرا کام فقط اتنا ہے کہ تو اپنے بابا کے سامنے چل کر کہہ دے کہ میں بہت پیاسی ہوں. عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے حسین کے سامنے آئے. حسین نے دیکھا, ایک جملہ عباس نے کہا. عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو. جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی, اور سکینہ سے کہنے لگے بیٹی اب تو اجازت دلوا رہی ہے, جب ظالم رائے کو وہ شام میں تجھے تماچے ماریں گے تو بہت یاد کرے گی. ایک مرتبہ راوی لکھا کہ میں نے رائے کو وہ شام میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب کوئی سکینہ کو تماچا مار